الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ یوسف شریف کی ابتدائی آیات کے ضمن میں چند معرفت نبوت کے حوالے سے اور مقام اور عظمت نبوت کے حوالے سے بنیادی گفتگو کا کچھ حصہ ہم نے کل آپ کے سامنے علامہ ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی مائناز بے نظیر و بے مثال شرح بخاری فتح الباری شرح بخاری سے ہم نے کچھ اس کے اقتباس ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بڑا محبوب اور مبارک ذکر حضرت شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی حافظ ملت و دین رحمہ اللہ نے نقل فرمایا اس بنیادی حدیث مبارکہ کی ہم تشریح کر رہے تھے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ہے، 46 شعبہ ہے۔ اس کو علماء نے اس انداز میں ذکر کیا کہ نبوت کے 46 خصائص میں سے ایک خاصہ رویا صادقہ بھی ہے، اور آج تک تو ہم یہ سنتے رہے کہ خواب جو ہے سچے خواب وہ نبوت کا 46 حصہ ہے، لیکن اس 46 سے پہلے وہ 45 کیا حصص ہے اور کیا خصائص ہیں اور اس سے کیا مراد ہیں۔ تو علماء نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کی جانب سے اسرار، پوشیدہ باتیں، محجوب باتیں اور پردائے راز میں جو امور ہیں وہ اللہ رب العالمین جل وعلا انبیاء پر براہ راست اس کا انکشاف فرماتا ہے، لوگوں سے متعلق، کائنات کے معاملات سے متعلق۔ پھر جو نبی کے طریق پر چلتے ہیں اور نبی کی کامل اتباع کرتے ہیں تو ان کی اتباع کے طفیل اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے متبعین کے سینے پر بھی اسرار، وہ راز، وہ مخفی چیزیں، اس کے پردے ہٹائے جاتے ہیں اور ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، ان کی ایقان کے لیے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے دلائل کے مشاہدے کے حوالے سے، معرفت میں ان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک خاص حصہ رؤیا صالحہ، خواب کے اندر انہیں سچی، پوشیدہ اور مخفی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو یہ نبوت کا 46 حصہ قرار پاتا ہے۔ کرم نے اس حوالے سے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ یہ ضرورت تھی اس چیز کی کہ کوئی چیز انبیاء کرام کی تعلیم کی اتباع کرتے ہوئے امت کو انبیاء کرام کے معجزات کا کوئی حصہ بطور کرامت کے حاصل ہو، تاکہ انبیاء کرام کے مقام کی بلندی اور بزرگی یہ مکمل طور پر ظاہر اور آشنا ہو جائے، اور اگر جو انبیاء کرام کا خاصہ ہے، جو ان کے صفات ہیں، جو ان کی بزرگی ہے، جو ان کی ذات کے کمالات ہیں، اگر وہ کسی بھی حصے میں کسی کو کچھ نہ کچھ اس کے مرتبے کے مطابق نہ ملے، تو اس میں انبیاء کے مقام کو سمجھنا محال ہو جائے گا، اور پھر وہ عظمتیں جن کے ساتھ حضرات انبیاء کرام بھیجے جاتے ہیں اس بنیادی اور مبارک مضمون کو سمجھنے سے کوئی چیز ذریعہ نہیں بنے گی. اور ایک بہت اہم اور ضروری بات عظمت انبیاء کے حوالے سے، قبول کرنے کے حوالے سے، دل، طبیعت، علم اس سے آشنا نہیں ہو پائے گا اور خالی رہے گا. اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے نبوت کا 46واں حصہ، یعنی جو نبوت کے خاص خصائص ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جس پر ہم نے کل تفصیلی بات کی ہے، اس پر اس کا ایک سب سے نچلا حصہ جو ہے وہ رویہ صادقہ ہے، سچے خواب ہیں، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرماتا ہے، اور اس میں اسرار، غیوب، اسرار کائنات، کائنات کے راز وہ منکشف کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی شریک، کوئی انبیاء کا شریک نہیں ہو سکتا، یہ ان کے کمالات کے حوالے سے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے علامہ حلیمی سے اس قول کو نقل کیا ہے، اور وہ 45 یعنی 46 شعبے جو بیان فرمائے ہیں اس کی ترتیب کو آپ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ نبوت کے 46 اجزاء سے مراد نبوت کے 46 خصائص ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. سچے خواب اس خصائص میں سے پھر عرض کر دوں کہ خاصہ ہے جو امت کو صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اس بات کو سمجھے، اگر ایک گلاب کے اندر خوشبو بڑی کمال کی ہو لیکن اگر کسی کو سونگھنے کی طاقت ہی نہ دی جائے تو گلاب کی خوشبو کی افادیت کیسے عام ہوگی؟ تو انبیاء کرام کی ذات کے اندر اللہ نے جو کمالات رکھے ہیں تو اس کو عیاں کرنے کے لیے انبیاء کے متبعین، جو متبع سنہ ہوتے ہیں اور جو کامل پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ کچھ جھلک اتارتا ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن کے نام سے، جن کی اتباع سے یہ لوگ اتنے روشن ہوئے ہیں، تو انبیاء کرام اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کس قدر روشن اور منور ہے. یہی بات کل میں امام غزالی سے بھی عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے باطن کو صرف اللہ کا ولی جانتا ہے، عام آدمی نہیں جان سکتا، اس لیے کہ اولیاء کے سینوں پر ان کی اتباع کی وجہ سے جو اسرار اور جو رموز اور جو اشارات غیبیہ کا نزول ہوتا ہے اس سے وہ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں. فرمایا 46 چیزیں جو خصائص انبیاء کے کسی اور کو شامل نہیں کیا گیا بالخصوص حضور کو، تو فرمایا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خاصہ ہے. فرمایا فاعلاها تکلیم اللہ بغیر واسطہ، فرمایا پہلا خاصہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ سے بلا واسطہ ہم کلام ہوتی ہیں. اس کی کچھ وضاحت ہم نے گزشتہ درس میں ذکر کی ہے. وثانیہا الہام بلا کلام، یعنی ان کے قلب منیر پر بغیر کسی بات کیے ہوئے ایک پیغام ان کے دل پر اتر جاتا ہے. بل یجد علما شیئا فی نفسہ، وہ الہام خود سے ایک علم ہوتا ہے. من غیر تقدم ما یوصل الیہ بحس و استدلال، بغیر کسی استدلال کے، بغیر کسی گویا کہ علمی ترکیب کے، اور دو چیزوں کو ملا کر تیسرا نتیجہ حاصل کر دینا، اس سے ہٹ کر وہ خاص علم اللہ رب العالمین بطرفار الہام کے انبیاء کے سینے پر اتارتا ہے. فرما ثالثہا الوحی ولا لسان ملک یراہ فیکلمہ، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا فرشتے کو بھیج کر فرشتے کی زبان کے ساتھ وحی کا نزول کرتا ہے، اور حضرات انبیاء کرام اس فرشتے کو دیکھتے بھی ہیں، اس سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں. رابع ہوا، اس کی ساری بحث کل گزر گئی. چوتھا اس میں ہے نفس الملک فی روعہ وهو الوحی، فرشتہ انبیاء کرام کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی وحی کو القا کرتا ہے. اور فرمایا پانچواں ہے اکمال عقل ہی، کہ انبیاء کی عقل سب سے کامل ہوتی ہے. فلا يعرض له فيها عارض اصلا،
ان کی عقل کے اندر کوئی فطور نہیں ہوتا، کوئی عارضہ نہیں آتا کہ جو استدلال وہ غلط کر جائیں، کسی چیز کو اپنی عقل سے دیکھیں اور کسی عقل سے اپنی عقل سے اس کو محفوظ کریں. تو فرما عقل کا کامل ہونا، حتیٰ کہ اس کا کوئی عارضہ لاحق نہ ہو، اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عقل کا کمال ہے. اور عقل کا کامل ہونا اخلاق کا کامل ہونا ہے، اور عقل کا کامل ہونا یہ علم کا کامل ہونا ہے. کیونکہ علم جو ہے وہ عقل ہی سے مستفاد ہے، عقل ہی سے حاصل کیا جاتا ہے، عقل جو نتیجہ پیش کرتا ہے وہ علم ہوتا ہے. اب عقل جو نتیجہ پیش کرتا ہے وہ علم ہوتا ہے. اب چاہے وہ عقل صحیح مسئلہ بیان کرے یا غلط مسئلہ بیان کرے، کیونکہ عقل کے پاس فیصلے کے لیے مقدمہ، ہماری جو فائیو یا سکس سنس ہے، سینس ہے، جس کو ہم قوت حاسہ کہتے ہیں، دیکھنے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، پکڑنے کی طاقت ہے، یعنی قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ، یہ پانچ طاقتیں ہیں. کسی بھی چیز کو ظاہر سی بات ہے عقل جب فیصلہ کرتی ہے، آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کی گرمی کی مس کرنے سے عقل فتویٰ دے دیتی کوئی گرم چیز اس کے اندر موجود ہے، لیکن عقل تک یہ مقدمہ آپ کے وہ جوارے پہنچاتے ہیں. کسی چیز کو آپ دور سے دیکھتے ہیں تو فوراً عقل اس کا مقدمہ پیش کر دیتی ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، لیکن عقل تک یہ ساری باتیں جو پہنچائی جاتی ہے تو یا تو سننے سے اس کو اطلاع ہوتی ہے، یا سننے سے ہوتی ہے، یا ذائقے سے ہوتی ہے، یا دیکھنے سے ہوتی ہے، یا چکھنے سے ہوتی ہے، یا چھونے سے ہوتی ہے. ایک بات، انبیاء کرام علیہ السلام کی عقل اتنی کامل ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کی حس کبھی ان سے خطا نہیں کرتی. ان کی حس جو ہے، آپ میری اردو سمجھتے ہیں، ان کی حس جو ہے کبھی غلطی نہیں کھاتی، اس لیے عقل کبھی غلطی نہیں کھاتی. کیونکہ عقل کی غلطی وہ ہے کہ ہمارے احساس، یہ پانچ چیزیں قوت حس کی ہے، یہ جس قسم کی کیفیت آگے بڑھائے گی عقل اس قسم کا فتویٰ دے گا. انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دیکھنے میں اتنے مستقیم ہوتے ہیں اور اپنے دیکھنے میں اتنے درست ہوتے ہیں، اپنے سننے میں اتنی درستگی کی طرف ہوتے ہیں، کسی چیز کو محسوس کرنے اور پانے میں اتنے سائر، اتنے درست اور اتنے اس پر درست ہوتے ہیں کہ ان کی عقل اس کے خلاف فتویٰ دے نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے حس کو بھی کامل بناتا ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی عقل کو بھی کامل بناتا ہے. میں اس کو تھوڑا لمبا نہیں کرنا چاہتا، بس یہیں تک عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ دلائل میں آگے عرض کر دوں، ورنہ یہ علمی بحث ہے اور یہ درسی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اور مثلا آپ دیکھیں، انبیاء کی عقل جو ہے وہ وحی سے براہ راست ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ کامل ہوتی ہے. اور اگر وحی سے براہ راست نہ بھی ہو تب بھی ان کی طبیعتوں کے اندر سلامتی اتنی ہوتی ہے کہ ان کی عقل کبھی خطا نہیں کرتی. تو یہ عقل پھر اس کے ساتھ اگر نور، یعنی اس کے ساتھ اگر وحی کے ذریعے، یعنی عقل کے پاس مقدمہ اعضا پیش کرتے ہیں، ہاتھ سے چھو کر ایک بات جاتی ہے، دیکھ کر ایک بات جاتی ہے، سونگھ کر ایک بات جاتی ہے، سن کر ایک بات جاتی ہے، تو یہ اتنے صحیح فیصلہ کرنے والے اور صحیح بات پہنچانے والے انبیاء کی حس ہوتی ہے کہ عقل بھی کامل ہے، وہ حس بھی کامل ہے. لیکن اس پر نور علی نور یہ ہوتا ہے کہ جس طرح عقل کے معاون یہ اعضا ہیں، یہ حس ہے، اسی طرح عقل کے معاون اللہ کی جانب سے وحی بھی ہوتی ہے. تو دو طریقوں سے انبیاء کرام چیز کا علم کا استفادہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے علم میں یہ کمال عطا فرماتا ہے. آگے اس کی بحث آئے گی. میں صرف یہاں پر قاضی اعظم رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے اپنی مبارک کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذکر کیا ہے، انبیاء کے علم پر کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا. کوئی بہت بڑا رذیل اور جاہل ہوگا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتا ہے، ان کا علم اتنا کامل ہوتا ہے، ان کی عقل اتنی کامل ہوتی ہے کہ ان سے غلط فیصلے نہیں ہوتے. اور بالخصوص ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اجتہادی فیصلے کے اندر بھی، اب میں آگے عرض کروں گا اجتہادی مسئلے سے، اس میں بھی خطا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اجتہادی فیصلے کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ہیں. یعنی ایک تو یہ نا کہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اس میں تو غلطی ہے ہی نہیں، ایک یہ ہے کہ حضور کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں سے جب حضور کسی مسئلے کو پرکھتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، تو اس میں بھی حضور حق پر رہتے ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجتہادی خطا بھی کبھی لاحق نہیں ہوئی. دیابانہ اس پہ بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدر کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد خطا تھا، یہ دیوار پر دے مارنے والی بات ہے اور بکواس ہے. امت کے تمام محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں، ایک یہ کہ کسی بات کا علم حضور کو وحی کے ذریعے پتا چل گیا تو اس میں تو غلطی ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ نے بتا دیا. ایک وہ ہے جو حضور کے اندر جو خود صلاحیت اتنی کسی بات کو پرکھنے کی، تو جب حضور اپنی صلاحیتوں سے جو ذاتی صلاحیتیں ہیں اس سے جب کسی بات کو پرکھتے ہیں تو یہ اجتہاد ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اگر کسی چیز کا علم دے دیا گیا اس میں تو غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جو خالی اجتہاد جس کے لیے وحی نہیں آئی لیکن حضور خود فیصلہ کرتے ہیں اس پر، تو اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں کہ اجتہادی خطا سے بھی اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کو منزہ بنایا ہے. ایک بار تو عقل ان کی کامل ہوتی ہے، وہ خامسہا اکمال العقل عقلی ہی فلا یعرض له فیہا عارض اصلاً، ابن حجر لکھتے ہیں ان کی عقلیں کامل ہوتی ہیں اور کوئی چیز ان کے عقل کے سامنے عارضہ نہیں بنتی. اس سے مراد یہ کہ جب عقل کامل ہے تو ان کا علم کامل ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کیسی ہے؟ اللہ اکبر. قاضیان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وقال وہب بن منبع، یہ وہب بن منبع جو ہے یہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے کئی روایت آتی ہیں، ان سے حضرت قاضیات نقل کر رہے ہیں، فرماتے قرات فی احد السبعین کتابا فوجدت فی جمیعها، یہ تابعی ہیں، تابعی جانتے نا، یہ تابعی ہیں، تابعی جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، صحابی کے شاگرد ہو، تو یہ تابعی ہیں اور یہ کہتے ہیں قرات فی احد السبعین کتابا، میں نے 71 سے زیادہ 71 احد السبعین، میں نے 71 کتابوں کے اندر یہ مسئلہ دیکھا ہے، فوجدت فی جمیعها، اور میں نے سب میں اس بات کو اجماعی طور پر پایا ہے کہ ان النبی علیہ السلام ارجح الناس عقلا وافضلهم رأیا. یہ تابعی کہتے ہیں میں نے 71 سے زیادہ کتابوں میں یہ اجماعی مسئلہ، آج کی بات نہیں ہے، یہ دور صحابہ ہے، کیونکہ تابعی ہے نا، تابعی کب ہوتے ہیں؟ تابعی تو وہ ہوتا ہے جو حضور کو، حضور کے صحابہ کو دیکھے، صحابی وہ جس نے حضور علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا، اور تابعی وہ جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا. تو یہ آج کی ایک صدی، دو صدی، تین صدی کی بات نہیں، یہ قرن اولا کی بات ہو رہی ہے، یعنی دور صحابہ کی بات ہے، اور دور صحابہ کے اندر یہ مسئلہ اجماعی تھا. اس کو حضرت وہب بن منبع کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ تابعی ہیں، تابعی جو بات کرے گا وہ پاکستان کی تو نہیں کرے گا نا، دور صحابہ کی کرے گا، کیونکہ وہ دور صحابہ کے اندر ہوتے ہیں، آج تو نہیں ہوتے. تو یہ دور صحابہ کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دور صحابہ کے اندر 71 سے زیادہ کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا ہے، اور یہ دور صحابہ میں اجماعی مسئلہ ہے، اس کے خلاف کوئی رائے نہیں ہے. اور اجماعی مسئلہ کیا ہے؟ کہ ان النبی علیہ السلام ارجح الناس عقلا وافضل رأیا، کہ حضور تمام خلق خدا میں سب سے کامل اور ارجح عقل والے ہیں، اور سب سے اعلی اور سب سے افضل رائے رکھنے والے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ قاضی اعظم رحمہ اللہ نے شفا کے اندر بالکل مقدمے میں لکھا ہے. حضرت قاضی اعظم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک اور روایت اس کے اندر ہے، فرمایا فوجدت فی جمیعها، تمام میں یہ بات پائی گئی ہے، کیونکہ یہ خاصہ ہے نا انبیاء کا، یہ انبیاء کا خاصہ ہے نا، اور یہ پانچواں خاصہ ہے کہ یہ کہ اکمال عقلی، ان کی عقل کامل ہوتی ہے. اب ذرا سنیے کیا ہے عقل سے مراد. قاضی اعظم رحمہ اللہ جن کی کتاب تقریباً 1000 صدیوں سے سیرت کے اندر اجتہادی درجے پر ہے، اور ان کی ذات خود مجدد کا درجہ رکھتی ہے، جس گھر کے اندر شفا موجود ہے علماء نے کہا ایسے جیسے سرکار موجود ہے. الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا خوبصورت ترجمہ، اور جس پر عربی کو بھی وجد آ جائے، اہل سنت کے بہت بڑے استاد حضرت علامہ عبد الحکیم شاہ جہاں پوری رحمہ اللہ، جو مترجم بھی ہے بخاری شریف کے، ان کا ترجمہ اگر آپ مارکیٹ سے مل جائے شفا کا، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ عربی ترجمہ اردو میں کیا کیسے جاتا ہے، جو ہمارے علماء کو اللہ رب العالمین نے ملکہ عطا فرمایا. تو اب غور کیجئے اس پر. تو فرمائیے یہ 71 کتابوں میں لکھا حضور کے عقل کے بارے میں کہ ان اللہ تعالی لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها. فرماتے ہیں کتابوں میں یہ مسئلہ کیا لکھا ہوا حضور کے عقل کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لم یعطی، کسی کو نہیں دیا، ان اللہ لم یعطی، اللہ نے کسی کو نہیں دیا، جمیع الناس سے ساری خدائی میں سے، من بدائی دنیا جب سے دنیا بنی تھی، ایک ایک جملہ آگے لاتے ہیں، فرمایا جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے اللہ نے کسی ایک کو بھی نہیں دیا، الا انقضائها، یہاں تک کہ جب کائنات ختم ہو جائے گی اس وقت تک وہ چیز کسی کو نہیں مل سکتی. فرمایا کہ من العقل، عقل کا حصہ، فی جنب عقلی علیہ الصلوۃ والسلام، جتنا حصہ حضور کو ملا ہے اس کا ذرہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا. یہ دیکھیں، یہ غور کریں آپ، یہ منصوص عبارات ہیں، یہ تقریری جوش نہیں ہے. نعرہ بھائی نے لگایا، بڑے جوش میں لگایا، یقیناً لگانا چاہیے، یہ صحابہ کی سنت بھی ہے اور یہ محبت کا اظہار بھی ہے، لیکن اس کو یہ وہ نہ کریں کہ جناب جو ہے کہ یہ تو تقریر، یہ تو نعرے کی تقریر ہو گئی. میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں ذرا فرغول کریں. قاضی آزاد رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب سے خدا نے دنیا بنائی، من بدء الخلق الى انقضائها، جب دنیا ختم ہو جائے گی اس دوران اللہ رب العالمین نے کسی کو نہ دیا ہے نہ دے گا، نہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو عقل کا اتنا حصہ ملے کہ جتنا حضور کو ملا ہے. فرمایا ہاں، اب سنیے کتنا دیا. فرمایا دنیا میں عقل تو بیٹھی اللہ نے، لیکن کتنا دیا؟ فرما الا کحبۃ من رمل من رمال الدنیا. اللہ، فرما حضور کی عقل شریف کو اور سارے بندوں، ساری خدائی میں جتنے بڑے بڑے علامہ فہامہ، بڑے بڑے ماہرین عقلیات کے بادشاہ، جن کی ذہانت کا توتی بولتا ہے، جن کی ذہانت پر پورے پورے مکتب آباد ہیں، فرما ایسے بڑے بڑے کو لے آئیے آپ، ان تمام کو قیامت تک جمع کر کے حضور کی عقل کے سامنے رکھے نا، تو فرمایا ساری خدائی یعنی سارے خدا کے بندوں کی عقل اور تنہا حضور کی عقل ایسے ہے کہ جیسے کہ حبۃ الرمل من رمال الدنیا، جس طرح کے ریت کا ایک ذرہ پورے صحرا کے سامنے. یہ لچھے دار عبارت نہیں ہے، یہ اماموں کی منصوص عبارت ہے، یہ تقریری رنگ نہیں ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ہے. یہ قاضی یاد رحمہ اللہ نے نقل کیا، فرمایا جس طرح ایک صحرا ہو اور ایک ذرہ آپ یوں مٹھی پکڑیں گے تو ہزاروں دانے آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک اتنا سے بالکل ڈاٹ یعنی سوئی کے ناکے کی طرح وہ ایک ذرہ اٹھائیں اور صحرا کو اس سے کوئی نسبت ہے، تو فرمایا یہ صحرا جو ہے نا یہ مثل عقل مصطفیٰ کا ہے، اور یہ ذرہ جو ہے نا یہ جب سے دنیا بنی ختم ہوگی جتنے بڑے بڑے بھی ماہرین الہ آئیں گے نا ان کا یہ مقام ہے اور مصطفیٰ کی عقل کا وہ مقام ہے. اور اسی کو حضرت امام بوشری نے کوئی مکھی نہیں ماری کہ لوگ کہتے ہیں یہ جذباتی اشعار ہیں، اس کے پیچھے یہ باتیں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. فرما حضور یہ زمین آسمان جو بنا ہے یہ آپ کے جود و سخا کا صدقہ ہے، اور یہ لوح و قلم جس پر جمیع ما کان و ما یکون کا علم موجود ہے کہ جو ہو گیا جو ہوگا جو ہوتا رہے گا، سب کا علم جو قلم لکھتا ہے اور لوح محفوظ پر موجود ہے. فرما وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، فرمایا یہ لوح و قلم کا علم جو ہے نا یہ آپ کے علم کا ایک قطرہ ہے. اس کے پیچھے مقدمہ یہ ہے، اور میں نے معراج کی رات آپ کے سامنے وہ حوالہ پڑھا تھا، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو مقام سدرہ سے اوپر ہوا، یہ بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث ہے، فرما ظہر تو لی مستوا، میرے سامنے ظاہر ہو گیا، ظاہر کیا، ظاہر ہوا مجھ پر کیا مقام مستوا، حتی یسمع فیہ شریف الاقلام. فرما مقام مستوا وہ تھا جہاں پر خدا کے تقدیر کے قلم کی آواز میں نے سنی. اس کے تحت آپ جس علامہ ابن حجر کو پڑھ لیں یا علامہ عینی کو پڑھ لیں یا ملا علی قاری کو پڑھ لیں، جو مضبوط شروحات اہل سنت اس کو پڑھیے. انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہ کوئی نبی پہنچا ہے نہ کوئی فرشتہ پہنچا ہے، یہ وہ مقام ہے کائنات کا کہ جس پہ صرف تنہا حضور گئے ہیں، اور یہ سدرا سے اتنا اوپر ہے جتنا زمین سے سدرا اوپر ہے. مقام مصطفیٰ پر حضور پہنچے اور سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ میں نے سنا شریف الاقلام، اللہ کے قدرت کے قلم کے چلنے کی آواز، آواز مانا علم کا منتقل ہونا. علامہ عینی اور علامہ ابن حجر نے لکھا، فرما رب نے جو یہ فیصلے کر رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے کہ کیا ہوگا اور قیامت تک کیا ہوتا رہے گا، فرما سب کا علم دے دیا گیا، اور فرما یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی فرد بشر پہنچا، نہ ملائکہ میں سے کوئی آیا، نہ نبی میں سے کوئی آیا تو وہ آیا جس کے سر پر خدا نے ختم نبوت کا تاج رکھا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کا بولیے کامل ہونا. اب یہ کہنا کہ جی حضور جو ہے وہ کھجور کا مسئلہ حضور نہیں جانتے تھے، وہ ایک ویڈیو کلپ ہمارا کٹا بھی ایک زمانے کا گزشتہ سال کا، وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تلمیح کرتے تھے، یعنی پیوند لگاتے تھے، یعنی نر مادہ درخت جو ہوتا ہے نا اس میں نر درخت کی ایک لکڑی لگائی جاتی ہے جس کو کلمیح کہتے ہیں، اور اس شجرکاری کے ذریعے پھل بڑھتا ہے، یہ آج بھی باغات کے اندر ہوتا ہے، یعنی درختوں کے اندر بھی نر مادہ ہوتے ہیں نا، تو جو مادہ درخت ہے جس کو فارمر جانتا ہے اور وہ تھوڑا کم درخت دے رہا ہے، تو نر درخت کی باقاعدہ ان کو ایک ٹرک ہوتی ہے، لکڑی لے کر مادہ درخت کے درمیان میں ان کو اتنی حکمت سے وہ جگہ سوراخ کرتے ہیں اور وہاں پر اس پھلدار نر درخت کی لکڑی لگاتے ہیں، تو یہ درخت بھی پھل والا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تلمیح عربی زبان کے اندر۔ تو یہ مدینہ منورہ کے اندر یہ صحابہ کرام کی ایک عادت ہی کرتے تھے، جب حضور ہجرت کر کے آئے تو سرکار نے منع کیا، فرمایا نہ کرو، جو درخت میں ہوگا بس وہ ہوگا، چھوڑو اس کو نہ کرو۔ تو صحابہ کرام نے جب کیا تو جس سال کیا اس سال درخت میں پھل کم ہو گئے، پہلے سے مکمل ہوتے تھے، یعنی جب وہ پیمن کاری کرتے تھے، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو، جاگ رہے ہیں آپ، آنکھوں سے نیند دور ہے، ہاں ہم اس وقت ساتوں آسمان سے اوپر جا رہے ہیں، آپ زمین پر مت رہیے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس میں وہ شجرکاری کے لیے یعنی پھل بڑھانے کے لیے تلمیح کرتے تھے، پیمن کاری کرتے تھے، تو سرکار تشریف لائے علیہ الصلوۃ والسلام تو سرکار نے مدینے میں منع فرمایا، فرمایا ایسا نہ کرو، تم یہ طریقہ مجھے پسند نہیں، چھوڑو۔ تو صحابہ کرام نے حضور کے کہنے میں آمنا صدق نہ ہو، چھوڑ دیا تو اس سال پھل بہت کم ہوئے، پھر سال میں پھل بہت کم ہوئے، تو سردار کی شان خدمت میں آئے اور یہ کہا کہ حضور پھل بہت کم ہو رہے ہیں، یعنی اگر ہم وہ کام کرتے تھے تو پھل بڑھ جاتے تھے، آپ نے جو کہا اس سے پھل کم ہوتے ہیں۔ تو سردار نے جملہ کہا تھا، انتم اعلم بامور دنیا کو، کہ جاؤ پھر تمہارے دنیا کے کام یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، کرتے رہو۔ اب اس سے سونگنے والا جو نبی کا حاصل ہوتا ہے اس نے پکڑ لی کہ دیکھو حضور کو اس کا علم نہیں تھا، حالانکہ یہ مقدمات موجود ہے کہ عقل کامل ہے، علم سب سے زیادہ ہے، اگر کوئی روایت ایسی آ بھی گئی اس کو اس اصول پر پرکھیں گے نا، اگر کوئی روایت کو مقدمات اصول تو نبوت کہیے نا، اگر کوئی روایت اصول کے خلاف ہوگی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، صاف سی بات ہے، کیونکہ جب ایک اصول بن گیا ہے، ایک کرائیٹیریا بن گیا ہے کہ نبی کی یہ خاصیت ہے، اگر کوئی روایت اس کے خلاف آ رہی ہوگی تو روایت کو نہ قبول کرنے کا معیار یہ بھی ہے کہ یہ اصول نبوت کے خلاف جا رہی ہے۔ جس طرح کے بعض علماء نے ہماری لکھا کہ ہماری، میں بعض ایک بات ضمن عرض کرتا ہوں کہ بعض کتابوں کے اندر بات آ جاتی ہے، انبیاء کرام کی عصمت اور پاکیزگی اور حیا سب سے کامل ہوتی ہے، میں کتاب کا نام نہیں لیتا، صرف ایسے ضمن بتا رہا ہوں، یہ ہمارے وہاں صرف یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے تو قبول کر لیا، اس کو پرکھنے کا، اس کی جانچ پڑتال کرنے کا کتنا سخت نظام ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر بھی ہماری گفتگو ہے، نیٹ کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل اسلام میں۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک محدث نے حدیث نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے حوالے سے، اب آپ کا ذہن وہ نہیں ہے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن علماء نے اس کو رد کیا، فرمایا نہیں، بھلے اس کی سند صحیح ہے لیکن اس کو مانیں گے نہیں، ہم اس کی روایت صحیح آ رہی، یعنی راوی اس کے درست ہے لیکن درایت ٹھیک نہیں ہے، یہ جو مضمون مل رہا ہے یہ نبوت کی حیات کے خلاف، عصمت کے خلاف، اور یہ اصول یہ کہ نبی ایسے کام کر ہی نہیں سکتا۔ اب ایک روایت آ گئی، مانا کہ اس کے اندر سارے راوی صحیح ہو، تو راوی صحیح ہونے سے روایت صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس اصول پر بھی نہ اترے جو اصول ذات نبوت کے لیے بنائے گئے ہیں، بھلے وہ بخاری میں آئے یا مسلم میں آئے، بخاری میں روایت موجود ہے، علماء نے قبول نہیں کیا اس کو۔ اس لیے ہمارے کچھ علماء بلکہ اکثر علماء زہر حضور پر جو جادو والی روایت ہے اس کو بھی قبول نہیں کرتے، جادو والی جو روایت ہے کہ حضور پر جادو ہوا نہیں قبول کرتے، کہتے یہ اصول کے خلاف ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر شیاطین کیسے حملہ کر سکتے ہیں، یہ عصمت کے خلاف ہے، اور قرآن نے کہا واللہ یعصمک من الناس، یہ قرآن کی نص ہے سورہ مائدہ میں کہ اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا، تو اس کا اگر اثر حضور پر ہو گیا تو قرآن کا آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ تو ہمارے علماء ہمیشہ حدیث کو پرکھنے کے لیے قرآن سامنے رکھتے ہیں، یہ معاملہ۔ تو یہ میں صرف آپ کو اصول بتا رہا ہوں، یہ نہیں حدیث آ گئی ہے، کہتے ہیں دیکھو حدیث آ گئی، حضور نے فرمایا کہ تمہارے دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو، تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کی عقل علم میں زیادہ تھی یا ان کی تھی، اصول کیا ہے؟ اصول یہ کہ حضور کی ذات، میں نے کہا اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے نا کہ حضور کی عقل کم ہے، روایت کی بتا رہی، کہاں تو ہم نے کہا روایت ہی قبول نہیں کریں گے، ایک تو جواب اس کا یہ، کیونکہ اصول میں اس وقت مقدمہ پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، نہیں سمجھا، ایک ہی۔ اور پھر دوسرا ہے کہ اس روایت کی سند کے اندر راویوں میں ضعف بھی ہے دو، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس روایت کو درست بھی مانا جائے تو علماء نے اس کی نیچے درجے تک آ کر تدبیر کرنے کے تاویلیں کی ہیں،
اور یہ کہا کہ یہ جو حضور نے کہا نا کہ انتم اعلم بأمور دنیا کو، ٹھیک ہے اگر پھل نہیں ہوا ہے تو تم پھر دوبارہ شجر کاری کرنا چاہتے ہو تو کرو، پیوند تلوین کرنا چاہتے ہو، اپنی دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو. فرمائیے حضور نے خوشی سے نہیں ناراضگی سے کہا ہے. کیا ہے؟ ناراضگی سے کہا. فرمان تم عالم بأمور دنیا، ٹھیک ہے پھر تم دنیا کے معاملات بہتر جانو. تو ملا علی قاری نے لکھا، دراصل حضور علیہ السلام صحابہ کے استاد ہیں نا اور صحابہ شاگرد ہیں، تو حضور ان میں توکل پیدا کرنا چاہتے تھے، اور عرب کے بنائے ہوئے یہ جو باغات کی رسمیں ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. اور فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شاگرد ہونے کی حیثیت سے اگر وہ سوال نہ کرتے تو تیسرے سال اتنا پھل ہوتا جو کسی سال ہوا ہی نہیں تھا. سمجھ رہی میری بات؟ تو فرمایا انتم عالم بأمور دنیا کو، لوگ کہتے جی حضور علیہ السلام. میں نے کہا اچھا آپ کیا کہتے؟ کہتا نہیں یہ تو شجر کاری کا کام ہے، اس کا نبوت سے کیا تعلق؟ نبی کا تو کام ہوتا ہے وضو کے مسئلے سکھائے، قرآن پڑھا دے، غسل کے مسئلے سکھا دے، نماز کے مسئلے سکھا دے. یہ دنیا کے لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، یہ آپ سنی بڑے عجیب ہے، کہتے جی سب نبی جانتا ہے، تو کھیتی باڑی سے نبی کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا آپ نے تو کتاب لکھی تھی طب نبوی. کہا ہاں ہاں میں نے کتاب لکھی ہے. میں نے کہا آپ نے اس میں حوالے دیے کہ میتھی کے یہ فائدے ہیں، کھجور کے یہ فائدے ہیں، اور سنامکی کے یہ فائدے ہیں، بتایا تھا یہ فائدے ہیں. کہ لیکن یہ تو نبی نے بتایا. میں نے کہا نبی کا کیا کام کہ میتھی میں کیا ہوتا ہے اور پالک میں کیا ہوتا ہے اور کھجور میں کیا ہوتا ہے؟ سمجھ رہی میری بات؟ تو کچھ عقل سے کام لیں. ذات نبوت سے بغض کیوں ہے؟ میں نوجوان آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سخت جملے میں نے اس لیے کہ تاکہ یہ بلاک جو بلاکیج بیچ میں آ رہی ہے دور ہو. ہمیں کسی سے رشتہ نہیں رکھنا، ہمارا رشتہ نبی سے استوار ہونا چاہیے. یہ کیسی بھونڈی تعبیریں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے تو اس میں اس قسم کے بہانے اور آڑے بنائے جائے کہ جس میں اجنبیت پیدا ہو اور ایسا ہو جیسے دو گروپ ہیں اور دو گروپ کے لیڈر آپس میں لڑ رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اگینسٹ گروپ کے لیڈر تو نہیں، وہ تو ہمارے نبی ہیں. ہم ان کی تعریف نہیں کریں گے تو کس کی تعریف کریں گے؟ سمجھ رہے میری بات؟ اب آگے چلیں تو طب نبوی کو ملا جی کتاب بھی لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی حضور طب نہیں جانتے تھے. میں نے کہا حضور ہر علم جانتے تھے. مستدرک میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، ایک شخص آیا سرکار جب مدینے کے اندر آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی کہ فلاں منافق یہ بکواس کرتا ہے، فلاں یہ بکواس کرتا ہے آپ کے علم کے بارے میں. تو ایک دن آقا کو جلال آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے جو کرنا چاہتے ہو قیامت تک کرو سوال. اور سرکار پر جلال کاری تھا ممبر بجل وغیرہ سے. فرمایا کون ہے؟ ما بال قومی تغیر فی علمی، کیا بربادی ہے اس قوم کے لیے کہ مجھے مصطفیٰ نبی کے علم پر تانا کرتے ہیں یہ. فرمایا سلونی، یعنی دیکھو جب حضور کے علم پر بات ہو نا سرکار کو جلال آتا ہے اس سے. یہ الفاظ بخاری کے اندر موجود ہے. فرمایا ما بال قومی، کیا ہو گیا اس قوم کو تعین فی علمی کہ یہ میرے علم کے اوپر جو ہے وہ تانا کرتی ہے. سلونی، مجھ سے سوال کرو جو کرنا چاہتے ہو قیامت میں سوال کرو. تو اب جناب حضرت فاروق اعظم نے دیکھ لیا کہ سرکار کا چہرہ جو ہے وہ انار کے دانے کی طرح سرخ تھا، یعنی جلال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ارشاد فرما رہے تھے تو اس گھیما گھیمی کے اندر جناب جو ہے کہ وہ ایک منافق کھڑا ہوا اور بڑا پارسا تھا، اس نے بڑے اپنے آپ کو لبادا اوڑھ کے رکھا ہوا تھا وہ دونوں مندر سے، تو بڑی پارسائی میں کھڑا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی کو کیا پتا، میرا ڈریس دیکھ کر فیصلہ کریں گے، میری داڑھی دیکھ کر فیصلہ کریں گے، میں ذرا جھک کر گھجوں گا تو کہیں گے دیکھو میرے سنت کا بڑا تابع ہے تو یہ فیصلہ کریں گے، میری اچھی نماز کو دیکھ کر، کیونکہ آج تو جماعتیوں کی نماز کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے، کہ جی نماز کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. جیسے وہ کھڑا ہوا دل میں حضور کا بخش تھا، اس نے کہا حضور میرا ٹھکانا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جہنم. نبی گالی نہیں دیتا اور نبی نہ کبھی غلط بات کرتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے انجام کو بیان کیا. اب اور ڈر تاری ہو گیا، اللہ اکبر. سرکار نے اس کے سامنے کہا کہ تیرا ٹھکانا جہنم ہے اور تو منافق ہے. اب یہ ساری چیزیں تو دل کی تھی نا، الیاذ باللہ. نفاق جیسا ایمان دل کی صفت ہے، اللہ محفوظ فرمائے، اس طرح نفاق بھی دل کی صفت ہے. سرکار نے فرمایا تیرا ٹھکانا جہنم ہے، اللہ اکبر. یہ جو بہت اخلاقیات کی تقریر کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی تو پڑھے نا آپ سرکار کی، یہ بھی تو حدیث ہے. نہیں حضور نے کبھی کسی کے خلاف نہیں بولا. میں نے کہا حضور نے سچے کے خلاف کبھی نہیں بولا. دو نمبر کے خلاف حضور نے بولا، یہ نبوت کا حق ہے. اگر نبی دو نمبر کے خلاف نہیں بولے گا تو پھر نبوت کس، نبوت کا کام کمال پر کیسے پہنچے گا؟ جب رب دو نمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے لعنت للکاذبین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر منافقین کفار کے لیے لعنتیں کی ہیں، تو دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. سمجھ آئے بات؟ جہاں نرمی ہے وہاں سختی گناہ، اور جہاں سختی ہے وہاں نرمی گناہ. یہ شریعت متحرہ کا بالکل واضح، ورنہ حدود اور قصاص کیا رہے گا، شریعت کی سزائیں کیا رہیں گی، معاملات کیا رہیں گے. تو اب آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھکانا جہنم ہے. اب یہ جب ایک گورام مر گیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا حذافہ. کیا نام تھا؟ کھڑے ہوئے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا, بلکہ صحابی نہیں وہ, حضرت حذیفہ بن یمان تو دوسرا ہے, یہ روایت دوسری ہے, وہ کھڑے ہوئے. ان کو لوگ تانا دیتے تھے, ان کی ماں کا تانا دیتے تھے کہ تیرا باپ کوئی نہیں ہے اور تیرا نسب ثابت نہیں ہے, اور ان کو لوگ ان کی ماں کے بارے میں بری باتیں کرتے تھے. اب حضور کو آئے ہوئے تو ایک سال ہوئے تھے, اگر ظاہراً دیکھیں ان کی ماں کون ہے, اس کا باپ کون تھا, اس کا قبیلہ کیا تھا, یہ حضور کو کس نے بتایا؟ اور اچانک وہ کھڑا ہو کے بیچ میں سے اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور لوگ میری ماں کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ تیرا باپ یہ نہیں کوئی اور ہے اور تیری ماں نے بدکاری کرائی ہے, تو حضور میرا باپ کون ہے؟ سرکار فرما حذیفہ. اسی وقت ان کا سوال ختم ہوا, یہاں سے جواب آیا, وہ خاموشی سے چلے گئے. اور یہ وہی ہیں جن کا نام ان کی ماں لیتی تھی کہ تیرا باپ یہی ہے, اور حضور نے وہی نام لیا. لوٹ کر گئے اپنی ماں کے پاس تو ماں نے کہا کہ یقیناً نبی وہی ہوتا ہے جو ان باتوں کا علم عطا فرمایا. اگر صحابی یا صحابیات کو نبی کے بارے میں شک ہوتا تو ماں جوتا اٹھا کے مارتی کہ تو میری پارسائی کو داغدار کرنے چلا گیا. اگر وہ کسی اور کا نام لیتے تو زندگی بھر میں بدنام ہو جاتی, لیکن ان کو بھی پتا تھا تو نے بہت اچھا کیا, اگر یہ حق نہیں واضح ہوگا تو نبی کے دربار میں واضح ہوگا. تو یہ تو انصاب کا علم ہے نا, یہ تو نسبوں کا علم ہے نا, یہ تو قبیلوں کا علم ہے نا, یہ تو دنیاوی علم ہے, تم بھی دنیاوی علم ہے. تو اتنی سی بات کر دینا انتم عالم بموری دنیا کو. تو میں نے کہا کہ جناب آپ نبی کو اپنا سمجھ کر, اپنا آقا سمجھ کر کبھی اس حدیث کو پڑھ کے کو ان باتوں کو تلاش کریں نا جو علماء نے محبت کی, عقیدت کی, تعظیم کی اور تدبیر کے تشریح کی, اور ان اصولوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے بیان فرمائی ہے. تو یہ پانچویں قسم تھی میرے دوستو جو فرمایا گیا کہ علم جو ہے وہ کامل ہے. آگے چلو, فرمایا وہ سادسہا, چھٹی قسم, جو 46 طبقے ہیں اس میں سے چھٹی قسم, قوت حفظہ حتی یسمع سورۃ الطویلۃ فیحفظہا من مرۃ ولا ینسى منہا حرفا. فرما چھٹا خاصہ, کیونکہ خواب نبوت کے 46 حصے میں سے, تو ابن حجر نے اس بات کو لکھا ہے رحمہ اللہ کہ 46 حصہ تو خواب ہے, اس کے اوپر جو 45 درجے ہیں, تو پانچ میں نے آپ کو بتا دیا, اس جو 46 درجوں میں سے اوپر ہے اس کا چھٹا درجہ یہ ہے. پانچواں درجہ عقل کا کامل ہونا تھا, اور چھٹا درجہ کیا ہے؟ فرما سادسہا, چھٹا یہ ہے قوت و حفظ ہی, اللہ بے مثال ان کو حفظ عطا فرماتا ہے. انبیاء کو اللہ بے مثال حفظ عطا فرماتا ہے. فرما حتی یسمع سورۃ الطویلۃ, یہاں تک کہ ایک طویل سورت اتری ان کو یاد ہوگی. فرمایا فیحفظہا من مرۃ, اسی وقت یاد ہوگی, ایک دم یاد ہوگی. لا ینسى منہا حرفا, پھر جب تک مزار میں تشریف نہیں لے گئے ایک حرف بھی نہیں بھولے. یہ ان کا چھوٹا خاصہ, ٹھیک ہے. فرمایا ان کو اللہ رب العالمین ایسا حافظہ عطا فرماتا ہے کہ جو ایک دفعہ سن لیا پھر نہیں بھولتے, بلکہ جس کا حافظہ نہیں ہے صرف وہ قریب آ جائے تو وہ بھی حافظ ہو جاتا ہے. بخاری شریف کتاب العلم میں موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 5,000 سے زیادہ ان کی روایت ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا فانساہ, میں آپ کی بہت سی باتیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں, تو میں کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار فرما ابسط رداک, اپنی چادر کو بچھا دے, اپنی چادر کو بچھا دے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر جو تھی اس کو میں بچھایا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا میں ایک ایسی لب بنایا, چلو ہوتا ہے چلو, ہوا میں ایسا چلو بنایا, اور چلو بنانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری جھولی میں پھینک دیا. فرما اس کو سینے سے لگا, فرماتے فدممتو, میں نے اس کو اپنے سینے سے چپکا دیا. فرما چپکانا تھا اور آج تک جو بھولا تھا وہ بھی یاد آیا, اس کے بعد کبھی نہیں بھولا. اب دیکھو بظاہر جھولی خالی ہے, ہاتھ بھی خالی ہے, گرنے والی چیز بھی نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, سینے سے لگایا, لیکن وہ صحابی تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ ہاتھ بظاہر خالی ہے لیکن کونین کی نعمتیں جو کسی کا ابا نہیں دے سکتا وہ مصطفیٰ کے در سے بڑھتی ہے. تو یہ فرمایا کہ حفظ میں یہ کمال ہے, حافظے میں بولیے. سرکار کے صحابی ہیں حضرت عثمان بن عاص, چھوٹی عمر کے صحابی, میں لمبا واقعہ نہیں بیان کرتا, ان کی عمر بہت چھوٹی تھی, قبیلے میں آئے تھے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن یاد کراتے ہیں نا صحابہ کو, تو یہ خاموشی سے بچے تھے بیٹھ جاتے اور قرآن کو یاد کرتے, کہ سرکار جب بعد میں پوچھتے تو یہ سناتے تو حضور ان سے بہت خوش ہوتے کہ دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ قرآن یاد کر لیتا فوراً. تو جب وہ جانے لگے تھے ایک دن حضور کے پاس آئے جب اپنے گاؤں جا رہے تھے واپس کہ لگے یا رسول اللہ میرا مسئلہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قرآن یاد کرتا ہوں گھر میں جاتا ہوں تھوڑی دیر یاد رکھتا پھر درمیان سے بھول جاتا ہوں ادھر سے بھول جاتا ہوں ادھر سے بھول جاتا ہوں کیا کروں. تو سرکار نے مسکرایا اور قریب کرنے کے بعد سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ایک قسم کا شیطان ہوتا ہے اس کا نام خنزیب ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اے شیطان نکل اس کے سینے سے, ہاتھ رکھا اور میں شیطان نکل اس کے سینے سے. حضرت عثمان بن عاص کہتے ہیں بھولی بھی آئے تو بھی یاد ہو گئی اور پھر کبھی زندگی میں قرآن بھولا ہی نہیں. فرمائی انبیاء کے خصائص میں سے ہے کہ قوت و حفظ ہی ان کا حافظہ جو ہے بولیے بہت مضبوط ہوتا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, اے حبیب ہم خود تجھے قرآن پڑھائیں گے فلا تنسا پھر تو کبھی نہیں بھولے گا الا ما شاء اللہ مگر جب ہم بھلائیں. تو بھولے گا نہیں تجھے ہم نے بنایا ایسا ہے لیکن ہم اس میں بلائیں گے تجھے خود بلائیں گے. تو جب اللہ کوئی کام کرے تو اس کو کون روکے. تو فرما بنایا تجھے اتنا باصلاحیت ہے کہ اس میں گڑبڑ کہیں نہیں ہے اس میں نقص کہیں نہیں اس میں بھولنا کہیں نہیں لیکن ہم تجھے بھلائیں گے اور بھلائیں گے اس لیے تاکہ تیری امت جو کمزور ہے اس میں یاد رکھنے والے بھی ہوں گے بھولنے والے بھی ہوں گے. تو یاد رکھنے والے کو بھی تیری سنت مل جائے اور بھولنے والے کو بھی تیری ادا مل جائے. اور پھر یہ ہے کہ حضور تبلیغ کے احکام میں کبھی نہیں بھولتے, حضور تبلیغ کے احکام میں کبھی نہیں, عقیدہ کبھی نہیں بھولتے. ٹھیک ہے وہ امور جو فروعات کی ہوتی ہے وہ بھلایا جاتا ہے توسو کے لیے اور آسانی کے لیے, جس طرح قاری صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بحث آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ ایک دفعہ ظہر کی پانچ رکعت حضور نے پڑھائی. ایک دفعہ یوں ہوا لیلۃ التاریس میں خیبر سے لوٹتے وقت فجر کی نماز ہی چلی گئی, اس پر پوری تقریر ہم کر چکے ہیں نیٹ پر موجود ہے, فجر کی نماز ہی چلی گئی. تو ہر ادا حضور کی زندگی مبارکہ کے اندر ہے اور ہماری نماز جاتی ہے غفلت میں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز یعنی خیبر سے لوٹے تھے تو تھکے ہوئے بہت تھے. تو متی امام مالک میں موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ دیکھو بلال جاؤ وہ اونٹنی ہے نا اس کے ساتھ کجاوا لگا کے لگا بیٹھا ہو ادھر جا کے پیٹ لگا کے بیٹھ جاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو جیسی فجر نظر آ جائے نا تو تو سب کو اٹھا لینا. اور سب سو گئے, سو گئے تو سورج سر پر آ گیا, حضرت بلال بھی سو گئے. تو جب اٹھے تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے اٹھے, سرکار علیہ السلام کے قریب آئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا, سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی آگے جا کر نماز کی تیاری لی. حضرت بلال کو کہا کہ فرن اذان کی تیاری کرو. تو بلال جب وضو کے لیے جا رہے تھے تو سرکار نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تجھے پتا ہے ابوبکر نماز کیوں چلے گئے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کیوں؟ کہا میں نے بلال کو کہا تھا وہ کجاوے کے ساتھ جا کر بیٹھ جا اور فجر کو دیکھتا رہے. وہ اب دیکھو بلال جیسی بیٹھا تو شیطان بلال کے پاس آیا اور بلال کے بدن کو دبانے لگا, اور جب دبانے لگا تو بلال کی آنکھیں لگ گئی اور بلال سو گیا. اتنے میں حضرت بلال آئے, سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور بس بیٹھا تھا بس جسم میں یوں یوں ہوا اور میں سو گیا. حضرت ابوبکر نے کہا حضور آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا, سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے, سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا نماز کا قضا ہونا ہوتا ہے غفلت میں, کس میں, اور حضور اس وقت یاد الہی کے اندر ہے سب پتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ تو واپس نہیں کرتا کہ محبوب ہماری طرف ہی رہو, نماز چلی گئی توجہ واپس کر دی گئی. کیوں؟ اب یہاں سے ایک اندازہ لگاؤ کہ جس کی قضا میں توجہ یہ ہے, جس کو ظاہراً قضا کہیں, جس کی قضا میں توجہ یہ ہے اس کی ادا کا حال کیا ہوگا. تو ہمارے سلاف اس لیے کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور سے کہتے تھے حضور وہ جو ظہر کی ایک رکعت آپ نے زیادہ پڑھ دی ہے نا جس کو آپ بھول کہتے ہیں اس کا اجر آپ مجھے دے دیں, اس کا اجر جو ہے وہ آپ مجھے دے دیں. تو یہ عقل کی کامل ہونا اور حافظہ کا کامل ہونا ہے. اس پر بات اور بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں, وقت مختصر رہ گیا ہمارے پاس. فرمایا سابعہا, ساتویں چیز کیا ہے, عصمتہ من الخطاء فی الاجتہاد. فرمایا 46 درجوں کے اندر ساتواں درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو اجتہادی خطا سے محفوظ رکھتا ہے. حضور اجتہادی خطا سے محفوظ ہیں. میں نے بھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی, ایک جملہ پھر سنوں. علم دو طریقے سے لیا جاتا ہے, ایک وحی کے ذریعے ایک اپنے اجتہاد کے ذریعے. مثلا فلاں چیز فلاں شکل کی ہے فلاں ہے فلاں جگہ پر ہے, یہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تو اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے.
یہ تو اللہ نے بتایا. ایک وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ نے ذاتی طور پر جو اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں, سرکار اپنی ذاتی صلاحیت سے اگر کسی مسئلے کو اخذ کرے یا سمجھیں تو یہ اجتہادی طریقہ ہے. تو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے کسی بات کو آپ کو سمجھائے اس میں تو خطا ہے نہیں, لیکن جو آپ کو ذاتی استطاعت اللہ نے فرمائی ہے اس کے ذریعے اگر آپ کسی چیز کا استدلال کریں یا اس کو پرکھیں تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ خواب کے 46 حصے میں سے 7 حصہ یہ بیان فرماتے ہیں, ساد اسمتہ من الخطائے فی الاجتہاد ہی, اللہ رب العالمین جل وعلا اجتہاد کی خطا سے بھی آپ کو معصوم رکھتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے. آگے چلیے 10 مکمل کرتے ہیں. فرما ثامنہا 8 خاصہ, اور 8 وہ خاصہ جو 46 خاصوں میں سے 46 خاصہ رویہ صادقہ ہے, تو اس کے اوپر کا 8 خاصہ کیا ہے؟ حضرت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں زکاء فہم ہی حتی یتسع لدروب من الاستمداد. فرمایا کہ 8 یہ کہ عقل و فہم میں غیر معمولی ذکاوت اتنی تھی کہ حضور کسی بھی مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو نکالنے کے لیے اس کے مسائل کے ساتھ مکمل سلامت صلاحیت رکھتے تھے. ایک بات فرما نوی چیز کیا ہے, تو حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں تاسعہا نو خصائص یہ ہے زکاء بصری حتی یکاد یبصر الشیء من اقصى الارض. فرما غیر معمولی قوت بصارت, ایسا دیکھنا خدا نے کسی کو نہیں دیا. فرما جو اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے کہ ایسا دیکھنا حتی یکاد یبصر الشیء من اقصى الارض, فرما جو چیز زمین سے لاکھوں میل دور ہو تو نبی ایک اشارہ کرتا ہے تو اس چیز کو دیکھ لیتا ہے. یہ نبوت کے خصائص میں سے. میں اسے پوچھتا ہوں بتاؤ نبی پاک قبر کے اندر نبی ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ اصول باقی رہا کہ نہیں رہا؟ تو یہ کیا ضرورت ہے کہ تمہارا سلام حضور سنتے حضور دیکھتے؟ میں نے کہا تم نے پڑھائی کچھ نہیں دی, میں نے کہا یہ اصول پڑھو, یہ اصول ہے نبی کے لیے, یہ لازمہ ہے خاصہ ہے کہ وہ دور کی چیزوں کو ملاحظہ کرتا ہے. کس وجہ سے؟ وصف نبوت کی وجہ سے. وصف یہ ایک بات. اب 10 چیز, اس پر کئی مثالیں پیش کی جاتی, کتنی حدیثیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ملاحظہ فرمایا. غزوہ موتا بخاری کے اندر موجود ہے, لڑی جا رہی ہے, تمام بڑے بڑے اور برگزیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس جنگ میں گئے ہوئے, اور جو مدینے کے صحابہ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, کیا ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لگایا اور بخاری کی حدیث ہے کہ نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ قبل ان یأتیہم خبرہم. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ابھی میرے غلام زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا. پھر سرکار رونے لگے, سرکار نے فرمایا کہ دیکھو وہ شہید ہو گئے. یعنی کئی 100 کا فاصلہ ہے, موتا کی لڑائی ملک شام میں ہو رہی ہے اور سرکار مدینہ منورہ میں. فرمایا دیکھو اب میرے بھائی جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہوئے. دیکھو حضرت ناز زید و جعفر و ابن رباحہ, میرے غلام عبداللہ بن رباحہ نے جھنڈا اٹھایا. اور امام بخاری کہتے ہیں تینوں کی شہادت کی خبر حضور دے رہے ہیں براہ راست, سرکار بیان فرما رہے ہیں قبل ان یأتیہم خبرہم, کسی مخبر کی خبر لانے سے پہلے حضور نے خبریں عطا فرما دی. حدیث میں آتا حضرت یعلا جب جنگ موتا ختم ہوئی اور اس کے بعد حضور نے خود فرمایا کہ دیکھو اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے تلوار خالد بن ولید نے, اور پھر حضور نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فرمایا. تو یہ دور کی خبریں ہیں, جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا. ہزار میری ماں ہے ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ امیر بابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہا کی بہن ہے, اور بالخصوص غزوہ بنی مستلق جب لڑی جا رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ جو غزوہ مستلق کے اندر قیدی بن کر آئی تھی جن سے حضور نے نکاح کیا, ان کے والد جو ہیں ان کا نام حارث تھا, انہوں نے دیکھا کہ ہمارا علاقہ تو قبضہ ہو گیا ہے, ہم تو پٹ گئے ہیں, ہم نے لڑنے کا شور تو مچایا لیکن مسلمانوں کی فوجوں نے ہمارے پر حملہ کر کے سب چیز کو مکمل کر دیا ہے. تو اس دور میں سب سے قیمتی چیز جو تھی وہ سیدہ جویریہ کے والد کے, سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا, ان کا حالات زندگی آپ پڑھی, ہماری ماں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا. تو انہوں نے یہ کیا, ان کے والد حارث نے اپنے غلام سے کہا یار 50-60 اونٹ ہیں میرے جو بڑی قیمتی اونٹ تھے, کہا اس کو لے کر بھاگ جا اور فلاں گاٹھی جو ہے نا وہ میں نے دیکھی بھی, کہاں تو نے دیکھی, کہاں دیکھی, کہ بس اس کے پیچھے تو کھڑا رہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتاری دے رہا ہوں.
اور گرفتاری دینے کے بعد میں ان کے پاؤں پکڑ کے کہوں گا میرے پاس ہے کچھ بھی، مجھے چھوڑ دو، میرا قبیلہ تو آپ نے فتح کر لیا ہے، مجھے چھوڑ دو. اور وہ رحم دل ہیں، جیسے وہ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آ جاؤں گا بھاگ کر تیرے پاس، اور تو ادھر کھڑے رہنا، انتظار کرنا، پھر کہیں جائیں گے اور پھر اپنی زندگی کہیں آباد کریں گے، سارے لوگ تو گرفتار ہو گئے. اب جب حارث حضور علیہ السلام کے پاس آئے، سرکار نے فرمایا جانا چاہتے ہو تو پھر تم فدیہ دو اور جاؤ. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا وہ گھاٹی کی پیچھے جو اونٹ کھڑے کیے وہ کس کے لیے؟ تو حارث بالکل چونک گئے، اور چونک کر انہوں نے سر اٹھا کر کہا یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا اسی نے بتائی. تو حارث نے کہا کہ حضور آپ اپنے ہاتھ کو آگے لائیے، ہماری گردنوں کو تو آپ کی تلوار نے آزاد کیا، لیکن آپ کے علم نے میرے دل کو بھی آباد کر دیا، اور میں اپنے دل سے بھی آپ کی بارگاہ میں گرفتار ہو چکا ہوں. اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام انہوں نے قبول کیا. لوگ کہتے ہیں جی نبی جانتا نہیں، تو میں نے کہا سارے صحابہ جو صحابی جو اسلام میں آئے ہیں یہ حضور کے علم کی شان اور برکت کو ہی تو دیکھ کر آئے. دسویں چیز یہاں پر فرمائی حضرت ابن حجر اسقلانی نے، عاشروہا ذکاء السمع حتی یسمع من اقصی الارض ما لا یسمع غیرہ. فرما دسویں شان جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے وہ قوت سماعت ہے. فرمایا کہ وہ سنتے اقصی الارض، کائنات میں بہت دور سے وہ سن لیتے ہیں، ما لا یسمع غیرہ، کسی اور کے لیے سننا یہ ممکن ہی نہیں ہوتا جو اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں وہ شان عطا فرماتا ہے. تو خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے اور یہ نبوت کا 10واں حصہ تھا. بولیے سبحان اللہ. گیارہویں شریف کی برکت سے گیارہویں بات میں یہاں پر آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. فرما حادی عشرہ، گیارہویں چیز ہے زکاء شم ہی، اللہ ان کے سننے کی طاقت میں بھی کمال رکھتا ہے، یعنی دیکھنے کی طاقت میں، سننے کی طاقت میں تو ہو گیا، فرما قوت شامہ سننے کی طاقت میں کمال ہوتا ہے. علامہ ابن حجر کہتے ہیں کما وقال یعقوب فی قمیص یوسف، ابھی آئے گا واقعہ، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام جب جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جب بچھڑ گئے، بھائیوں نے جب ان کو ادھر کر دیا اور پھر وہ مصر چلے گئے، کئی سال گویا کہ گزر گئے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے تو آپ کے چہرے کے اوپر یوسف علیہ السلام کے چہرے پر انوار، وہ اللہ کے انوار کے جو نقوش تھے وہ نظر آتے، جس سے دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوتا، تو اس کے دور ہونے کی وجہ سے آپ بہت غمگین ہوئے، حضرت یوسف کی یاد میں روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بصارت بالکل کمزور ہو گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے یوسف علیہ السلام کے لیے کہ اپنے بیٹے کے لیے، اور بیٹے کے لیے رونا نہیں تھا بلکہ اصلاً وہ یہ تھا کہ بیٹا جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا چہرہ ہے کہ جس پر اللہ کے انوار کی تجلیات چمک رہی ہیں. تو اس فراق میں آپ روئے تو آنکھیں آپ کی بالکل الفاظ ظاہر کے ساتھ بہت کم رہ گئی. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ملاقات ہوئی، آگے ساری بات آئے گی، تو بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ ابا جو ہیں وہ آپ کی یاد میں رو رو کے ان کی بنائی جو ہے وہ کمزور ہو گئی. تو یوسف علیہ السلام کمرے کے اندر گئے اور اپنا جبہ لا کر دیا، فرما از حبو بھی قمیص حاضا، لے جاؤ تم سب میرا یہ قمیص، لے جاؤ میرا یہ قمیص. اب آپ کمزور ہو گئی تو آپ نے کہا کہ بابا آپ کمزور ہو گئی تو اللہ جب لوٹائے تو لوٹائے. تو اللہ نے لوٹانے کے کئی طریقے رکھے، ایک طریقہ نبیوں کی برکت بھی رکھی ہے اور ان کے تبرک بھی رکھا. تو فرمائی بہبو بھی کمی سی حالا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، قرآن یہ کہتا ہے سورہ یوسف میں کہ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے باپ یعقوب کے چہرے پر ڈالنا، چہرے پر ڈالو گے آنکھ آ جائے گی. اب آپ توجہ کریں اس پر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب قمیض آ رہا تھا، کیا آ رہا تھا بولیے، یعنی قمیض جب آ رہا ہے اور وہ میلوں دور ہے، تو حضرت ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ہاد یا شرحا گیارہویں صفات اور خصائص انبیاء کی یہ ہیں کہ زکاء شم نہیں کما وقال یعقوب فی قمیص یوسف، ابھی قمیض میلوں دور تھا اور یعقوب علیہ السلام خوشبو محسوس کر کے کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی ان کا قمیض آ رہا تھا. تو یہ قوت شامہ ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا فرماتا. بولے سبحان، اگر یہ نہ مانے تو میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. یہاں پر میں ایک دن عاشق علی مرٹھی کی لکھی ہوئی تذکرۃ الرشید اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں گنگوہی صاحب کی ایسی شیخی بیان کی ہے کہ گنگوہی صاحب نے کسی سے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو اگلا گیا پانی لینے کے لیے، تو اس نے مٹی کے برتن میں پانی جیسے لیا تو اس کے منہ کے آگے رکھا، تو گنگوہی صاحب نے جیسے پیا تو کہا پانی تو کڑوا ہے، کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں. کہا نہیں اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، پانی مٹکے میں جب تک تھا تو میٹھا تھا، اس پیالے میں آ کے کڑوا ہو گیا. اس نے کہا اچھا، کہا حضور یہ کیسے ہو گئے؟ کہنے کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ مٹی کا سب قصور ہے. اس نے کہا جی مٹی کا کیسے قصور ہے؟ کہ جناب وہ مٹی تلاش کر رہا تھا، اس کو مٹی ملی نہیں، تو وہ قبرستان چلا گیا، اور جب قبرستان چلا گیا تو قبرستان سے اس نے جناب جو ہے کہ وہ ایک قبر سے مٹی اٹھائی، اور اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تو یہ قبر کی عذاب والی قبر کی مٹی سے بنا تھا، تو لہذا میٹھا پانی جو ہے وہ گہرا ہو گیا. تو یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا تاکہ ہمارے دلوں سے جو گدلا پن ہے وہ دور ہو، اور یاد مدینہ کے ہم قریب ہو جائیں. کیونکہ ہم نے کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہمیں مولویوں کی محبت دل میں لانے کے بجائے پہلے حضور کی محبت کو داخل کرنا ضروری ہے، اور اسی عالم سے محبت کرنا ہوگا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ہم تک پہنچانے کا صحیح ذریعہ بنے گا. اب آئیے گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور آخری ایک بات یہاں پر عرض کر کے، اور اس کو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا گیارہویں چیز کے اندر، فرما بارہویں چیز میں، ثانی عشرہ تقویت جسدہ حتی سار فی لیلۃ المسیرۃ مسیرۃ ثلاثین لیلہ. فرما اللہ رب العالمین یہ بارہویں شان یہ ہے کہ ان کے جسم کو اتنا مضبوط بناتا ہے کہ وہ ایک رات میں 30 راتوں کا سفر کر لیتے ہیں، اتنی رفتار. اور معراج اس کی سب سے بڑی گویا کہ دلیل ہے. فرمایا وہ ثالث عشرہ، اور فرمایا 13ویں خصلت یہ عروجہ الی السماوات، ان کا بدن اتنا لطیف ہوتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھ سکتا ہے، عروج پکڑ سکتا ہے. اب آگے ذکر فرماتے ہیں وہ رابع عشرہ، فرمایا کہ اس میں 14ویں جو ہے مجیء الوحی لہ فی مثل سلسلۃ الجب سے، اللہ جب ان کو وحی پیش بھیجتا ہے تو وحی کی اطلاع ان کو ایسے آتی ہے جس طرح کہ کوئی بیل یا کوئی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے. فرما خامس عشرہ تکمیل الشعق، فرمایا ان کے لیے 15ویں شان یہ ہے کہ بکریوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. اور فرمایا کہ 17ویں، اس میں 16ویں بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے انتاق النبات، کہ پودوں نے شجر نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کیا. اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی موجود، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کنت مع النبی فی مکہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں خود اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں تھا. فرما فخرج فی بعض نباتیہا، ہم جب کسی گھاٹی سے گزرتے تھے فمستقبل الجبل ولا شجر الا هو يقول السلام علیک یا رسول اللہ. فرمایا کہ ہم، مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے، میں کتنی بڑی کرامت حضرت علی کی بھی آئی، فرمایا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی گھاٹیوں سے گزرا، جس گھاٹی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے کہتے نہ کوئی پتھر رہتا تھا نہ کوئی درخت، مگر ہر ایک سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا بات کر رہا ہوں؟ یعنی دیوار بات کر رہی ہے، درخت بات کر رہا ہے، پتھر بات کر رہے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کہتے کہ حضور کی برکت سے آواز میرے کانوں میں بھی آ رہی ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور مسلم شریف میں جابر بن سمورہ سے ہے وہ روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سقا فرماتے ہیں کہ میں مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا. اب پتھر بھی سلام کرے تو حضور اس کو نہیں بھولتے. تو کلمہ پڑھنے والا مومن سلام کرے. تو یہ قبل ان ابعث، حضور نے فرمایا میں مبعوث ہونے سے پہلے وہ پتھر مجھ پر سلام پڑتا تھا، اور سلام کون سا تھا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں جی حضور 40 سال سے پہلے حضور کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. تو میں نے کہا کہ حضور کو علم نہیں تھا میں رسول ہوں، تو درخت کا کیسے علم ہو گیا کہ آپ رسول ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو درخت کے لیے تو یہ بات مان رہا ہے کہ جناب درخت کو پتا تھا یہ رسول ہے، لیکن حضور کے لیے نہیں مان رہا. تو میں نے کہا یہ کیا ضرورت ہے، جب شان ساری اللہ نے دی ہے تو ماننے میں حرج کیا ہے؟ تو فرمایا حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا انطاق النبات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ پودا جو ہے وہ بات کرتا تھا. اور فرمایا 17ویں اسباح انطاق جزع، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کی شاخ جو ہے وہ بات کرتی تھی. بولو سبحان. اور یہ حدیث بات بخاری شریف میں بھی ہے، اور امام بخاری تو بہت بعد میں، امام مسلم کے استاد حضرت صاحب دارمی سنن ابن دارمی امام دارمی جو ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ یہ میرے خیال میں 170 یا 180 ہجری کی ولادت ہے. یہ امام مسلم وغیرہ کے استادوں میں سے، امام بخاری سے بڑے محدث ہیں، اور ان سے پہلے انہوں نے یہ کتاب دارمی مرتب کی، انہوں نے پورا باب باندھا ہے اس پر، یعنی اس میں کئی حدیث لیے، لیکن صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث یہ موجود ہے، اس کو سنیے، اس کے بعد ہم درس ختم کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کان المسجد مسقوقا علی جزء من النخل، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سرکار کے صحابی کہ مسجد شریف کی چھت جو تھی وہ کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی تھی. فکان النبی اذا خطب يقوم الى جزء منها، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو کیونکہ جب مدینہ پاک سرکار تشریف لے آئے تھے تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کیونکہ 50 کو کراس کر گئی تھی، یعنی 53 سال کی عمر میں حضور نے ہجرت کی ہے نا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور 13 سال اس میں انکلوڈ کریں تو کتنے ہوئے 53 سال، 53 سال میں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ہجرت کی ہے. تو اب جسم پر تقاضا بشری کے اعتبار سے اب وہ کیفیات طاری ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو خطبہ کھڑے ہو کر دے دیتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ محراب تو حضور کے دور میں نہیں تھا، محراب حضور کے دور میں، یہ محراب بعد میں بنے، حضور کے دور میں، مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ ہاں محراب حضور کے دور میں نہیں تھا، تو میں نے کہا پھر کون سی ایسی مسجد ہے جو محراب سے خالی ہے؟ کہتے جو چیز حضور کے دور میں نہیں ہوتی نا تو اس کو نہیں رکھنی چاہیے، کہ اب محراب بنا لیا جائے بس ضروری نہ سمجھیں اس کو. تو میں نے کہا بھائی جو چیز حضور کے دور میں نہیں تھی وہ آپ نے بنایا بدعت، کا بدعت جب ہوتی جب ضروری سمجھتے ہیں، تو میں نے کہا ہم بھی میلاد کو ضروری نہیں سمجھتے، ضروری نمانا فرض نہیں سمجھتے، ہم بھی فاتحہ کو ضروری نہیں سمجھتے، ہم بھی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کو ضروری نہیں سمجھتے. تو کہتے ہیں یہ علامت مسجد میں سے ہے، تو میں نے کہا وہ عشق مصطفیٰ کی علامت میں سے، تو اس میں کون سی؟ تو کہا بس ضروری. میں نے کہا مفتی صاحب ضروری سے جان نہیں چھوٹے گی، تو ہم بھی جو کہتے ہیں ہم بھی تو لکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری ہوتا تو فرض کہتے واجب کہتے، ضروری کا مصرف کیا ہے؟ فرض ہونا واجب ہونا. تو میرے دوستو سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی تشریف لائے تو عمر شریف 53 سال 54 سال کے قریب تھی، تو مسجد نبوی شریف کی جو چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں کی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے ہیں یقوم الی جزء منہا، تو جو وسط مسجد جیسا محراب ہے نا، تو مسجد کا جو مڈل ہے جیسا مڈل ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ایک کھجور کا تنا جو تھا اس کا لاس، اس کا یعنی کٹا ہوا حصہ وہ رکھا ہوا تھا، تو سرکار اس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے، یعنی اس پر زور دے کر. ایک تو عمر شریف 54 سال کے قریب ہو گئی ہے اور پھر خطبہ طویل ہوتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ٹیک دے کر خطبہ دیتے تھے. تو قبیلے کے جو بڑائی ہوتا ہے نا کارپینٹر، اس میں سے کچھ لوگ تھے قبیلے کے، انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اور اس پر زور لگتا ہے، تو وہ ممبر بنا کر لے آئے، لکڑی کا ممبر بنا کر لے آئے جس کے 3 زینے تھے. کتنے؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زینے پر تشریف فرما ہوئے، تو یہ خاصہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا جس پر ہم گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انطاق الجزع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کھجور کے تنے کا بات کرنا، اور یہ 17 خصائص میں سے ہے، 46 خاصہ خواب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابن حجر لکھ رہے ہیں، یہ 17 خصائص میں سے ہے انطاق الجزع، کھجور کے تنے کا بات کرنا. تو سرکار جب اس تنے پر، یعنی اس لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر جو تنا تھا اس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے، تو کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر بنا کر لایا، سرکار ممبر پر جلوگر ہوئے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فکان علی فسمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت الاشارة، کہتے ہیں یقین کرو جب حضور اس تنے سے جدا ہو گئے، دور ہو گئے، اور دور ہو کر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے، تو وہ تنا رونے لگا، اور صحابہ کہتے ہیں فسمعنا، ہم نے اس کے رونے کی آواز سنی. کیسا رو رہا تھا؟ فرماتے ہیں کہ لزان کا جس بھی سوتن کا سوچ نے اشارے، فرما جس طرح اونٹنی اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے روتی ہے نا، اور اونٹنی روتی کیسے ہے؟ اگر آپ نے کبھی اونٹ کو ذبح ہوتے ہوئے نہر ہوتے ہوئے دیکھا قربانی کے دنوں میں، وہ کتنے زور سے چیختا ہے، یعنی دل ہل جاتا ہے بندے کا. صحابہ کہتا ہے ایسا وہ چیخ رہا، میں آپ کو آواز کے ساؤنڈ کے قریب لے جا رہا ہوں، یعنی اس کا معیار کیا تھا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ جب اونٹنی کو، اونٹ کو جب نہر کرتے ہیں اس کے حلق کے اندر جب نہر کرتے ہیں، تو وہ کتنے زور سے چنگاڑتا ہے، وہ چیختا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جناب وہ چیخ رہا تھا ایسے جیسے اونٹنی جناب جو اپنے بچے کو چیختی ہے، اور اس کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی. بولیے نا سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کریں، فرمایا لذلک الجزع صوتا کصوت الاشارہ، فرما وہ اونٹنی وہ اونٹنی کی آواز میں چیخنے لگا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے. فرما حتی جاء النبی فوضع یده علیہا, سرکار منبر سے اترے آئے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا. تو وہ سسکیا لیتے ہوئے جیسے ماں کے گود میں بچہ نہیں سسکی لیتے ہوئے چپ ہو جاتا. بولی سبحان اللہ. عزیز علیہما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو وہ سسکیا لیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چپ ہو گیا. تو سرکار نے ایسے اپنے بغل میں اس کو پکڑا اور حضور اس سے بات کرتے ہیں. حضور کہتے ہیں دیکھ تو رو نہیں, اب میرا تو ممبر بن گیا, اب میں تو کھڑا نہیں رہوں گا, میں تو بیٹھوں گا, اور تجھے ایک آفر میں کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے تجھے جنت میں لگوا دوں. تو اس نے کہا حضور آپ فرما دے جنت میں لگاؤں گا تو تیرے میں پھل لگیں گے, انبیاء کھائیں گے, صالحین کھائیں گے, تو تو تیار ہے؟ تو اس نے کہا حضور ہاں میں تیار ہوں. کیا کہا اس نے؟ حضور میں تیار ہوں. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اسٹور روم میں رکھو اور پھر جو جبریل آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ جنت بھیج دیں گے. سرکار کے اپنے قدمین کی طرف اشارہ کر کے فرما بس اس کو یہیں دفن کر دو اور یہ جنت میں پہنچ گیا. بولی سبحان. تو آج ہم نے اس حوالے سے میرے دوستو ترتیب کے ساتھ, کل انشاءاللہ العزیز بحث تو نہیں ہو پائے گی لیکن آج ہم نے اس کو ترتیب کے ساتھ اس کے 17 حصے پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد 18, 19, 20 حصہ کئی احادیثوں سے مشتق ہے. انشاءاللہ العزیز 17 ہے, 46 تک ہم اس کو لے کر چلیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سبق آگے ہوگا. اللہ رب العالمین جل والا سے دعا ہے کہ اللہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب فتح الباری صاحب کتاب کے درجات کو اللہ رب العالمین جل والا بلند فرمائے. اس مبارک طریقے سے آپ نے اس ذکر کو جمع فرمایا اور یہ یقیناً اس کو کہتے ہیں محدث کہ جو حضور کی شانوں کو چراتے, اس کو کہتے ہیں اہل الحدیث یعنی یہ حدیث کے ماہرین علماء کہ جو حضور کی شانوں کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ جو شانیں ہیں اس کو لا لا کر لا لا کر لا لا کر جمع کرتے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز در ضرور ہوگا لیکن کل ہم نے بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بنات بنت کی جمع ہے, اس کا معنی حضور کی بیٹیاں. سیدہ سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم 2 رمضان المبارک کے قریب ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے ہر رمضان المبارک میں کہ ہم حضرت سیدہ زہرا کے فضائل کے ساتھ ساتھ سیدہ زہرا کو راضی کرنے کے لیے ان کی دیگر 3 بہنوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور مکمل یہ کانفرنس جو ہے وہ باقاعدہ ہر سال ہی ہوتی ہے بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. کل انشاءاللہ العزیز 11 سے 11:15 کے درمیان بیان شروع ہو جائے گا اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز سحری ہوگی. آپ جو احباب تشریف لانا چاہیں تو ضرور جو ہے تشریف لائیں. حجت الاسلام حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکات اللہ علیہ کے یقیناً ان کا ایک امتیاز ہے اس مسئلے کے اندر اور ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما کر حضرت تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ العزیز حضرت اپنے علمی خطاب سے بہرہ مند کریں گے اور اس کانفرنس کے اندر آپ شریک ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد سحری کا بھی اہتمام ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا, آج کو میں سنتا ہوں کہ شاید حاسدین کے وہاں پر کوئی ماتم ہوگا لیکن میں کہتا ہوں ماتم چھوڑو اب آؤ, سنی ایک ہی ہوتے ہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب خوشیانہ بلی کھمبا نوچے اب نہ کرنا, اب تجسس نہ کرنا, ٹھیک ہے, اور پیچھے رہنے کے کام نہ کرنا, یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہوتے, اس پر لعنت اترتی. سید ہو پھر بھی لعنتی ہو جائے گا بندہ اگر اس قسم کے عقیدے کی حرکت جو ہے وہ مسلک اور عزت کے خلاف کرے گا اور بزرگ علماء کے اوپر تان کرے گا تو یہ بہت بری بات ہے. اور آج میں نے ٹی وی پر سارے مسئلے کو واضح کر دیا ہے, وہ چیزیں گویا کے سامنے آ چکی ہیں, لہٰذا اس کے بعد کوئی چیز نہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے کلپ نکالنا فٹ پاتھ کے لوگ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ کہتے کہ سنی ہو کہ شہنشاہ, تو میں نے کہا تو نو گوریاں نہیں ہے تو تم شہنشاہ پر شہنشاہ بن جاؤ, تمہیں منع کتنے کیا ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ان کی مکمل مذمت کرتے ہیں جو اہل سنت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں, افتراق پیدا کر رہے ہیں. باپ کی آواز نکالنے سے کوئی باپ نہیں بنتا, تو باپ بننے کے لیے وہ علم بھی حاصل کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا اپنی کھال میں رہنا چاہیے, اتفاق اور اہل سنت کے لیے کام کرنا چاہیے. اور الحمدللہ کل اتفاق اور اتحاد اہل سنت کی مرکزی کانفرنس بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگی اور انشاءاللہ یہی گز یہی میدان ہے, جب تک جینا ہے رہنا ہے کہ جو حشر میں پوچھیں قدسی کس کا پیرو تھا, کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا کا. اتنے اتنے پدوں سے ہم نے سند نہیں لینی, اتنے اتنے پدے ہم عملی رضوی ہیں, عملی ہم پریکٹیکل رضوی ہیں الحمدللہ اس میدان کے اندر. یہ نہیں کسی 25ویں کو آئے 24ویں کو غائب ہو گئے اور دوراجی کی مسجد ہوا کے اندر کہتے ہیں ہم بھی دوراجی والے رضوی ہیں, تو میں نے کہا تمہارا فائدہ کیا رضوی ہونے کا, صرف سنی علماء کے خلاف سازشیں کرتے رہو, ان کے خلاف وہ پیسہ لگاتے رہو, الحمدللہ تحریر سے نعمت کے لیے. اس فقیر کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم پریکٹیکل رضوی ہے. دیوبندی کو اگر چڑ کس سے لگتی ہے تو وہ مظفر شاہ رضوی سے ہی لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل کام کرنے والے لوگ ہیں. تو اتحاد کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلیں, اپنی صفوں کو مضبوط کر کے چلیں, اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نسبتیں ذات مصطفیٰ کی طرف جا رہی ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. اور وہ پیغام سرکار غوث اعظم کا پیغام ہے, امام محمد رضا فاضل بریلوی کا پیغام ہے. تو کل انشاءاللہ العزیز بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس باقاعدہ اسی مسجد شریف کے اندر ہوگی 11:15 کے قریب انشاءاللہ. قبلہ حجت الاسلام حضرت علامہ سید عرفان شاہ صاحب مشری دامت برکاتہ العالیہ کا یہ خطاب شروع ہو جائے گا. آپ تشریف لائیے, حضرت کی زیارت بھی کیجیے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے تمام احباب اہل سنت کو دارین کو خوشیاں اور برکتیں اور سلامتیاں اللہ رب العالمین جل وعلا عطا فرمائے. دو جانو ہو کر بیٹھ جائیے اور پھر انشاءاللہ العزیز سلام کے دوران پیش کریں. امام بصری رحمہ اللہ کا مبارک کلام جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہت اونچا کر کے, کل بھی میں نے آپ کو کہا ہاتھ اٹھا کر پڑھیں گے, اور یہ آپ نے شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھی ہے تو ہاتھ اٹھا کر پڑھیں گے. محمد سید القومین وساقلین, محمد سید ال, حضور سردار ہیں, مشکل کشاں ہیں, فیض پہنچانے والے ہیں, سید القونین دونوں جہانوں کی, دنیا اور آخرت کی. محمد سید القونین والثقلین, اور ثقلین کے, ثقلین سے مراد انسان اور جن, کونین سے مراد دنیا و آخرت, سید سے مراد سردار, اور سید سے مراد یہ کہ جس کے حضور لوگ اپنی حاجتیں لے کر جائیں گے اور وہ اللہ کے فضل سے, اذن سے ان کی حاجتوں کو دور کریں گے. من عربی و من عجمی, چاہے عرب کے لوگ ہوں, چاہے عجم کے لوگ ہوں, چاہے جنات ہوں, چاہے انسان ہوں, چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو, سید و سردار جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مل کر پڑھی, محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم, مولایا صل وسلم ابدا على اللہ. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما, جو بھول کر کیے اسے بھی معاف فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بہن بھائی ہمارے بچوں جمی مسلم مسلمات مومن مومنات کے مولا کریم گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین, جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے تمام کے آنے کو قبول فرما, اور جو جو دینی اور دنیوی مشغلہ ہے مولا کریم اس میں جائز امور میں برکت عطا فرما, جو علم حاصل کر لیں علم نافع عطا فرما, جو کاروبار میں ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما, جو کاروبار کے متلاشی ہیں ان کے لیے ذرائع مسخر فرما, جو کاروبار پر قائم ہیں انہیں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما, مزید دین اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی خدمت کا جذبہ عطا فرما, جو نوجوان دور دراز سے تشریف نہ آئے یا الہ العالمین تمام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, گھروں کی حفاظت فرما, جادو سحر جنات اور ہر قسم کی رکاوٹ اور بے برکتی سے مولا کریم ہمارے گھروں کو, ہمارے محلوں کو, ہمارے اس وطن کو مولا کریم محفوظ فرما, اس وطن عزیز کی حفاظت فرما, باران رحمت کو نزول فرما, اس روزے کو, آج کی تراویح کو, اور مولا کریم جو صدقات و خیرات تسبیحات و تحلیلات پڑی گئی تمام کو اپنے پاک دربار میں مولا کریم قبول فرما, حاسدوں کی حسد سے, شریروں کی شر سے, ظالموں کے ظلم سے, منافقوں کے نفاق سے, بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے, اور بد مذہبوں کی شیرہ دستی سے مولا کریم تمام احباب اہل سنت کو محفوظ فرما, اس مسجد کو, تمام مراکز اہل سنت کو, تمام مساجد اہل سنت کو مولا کریم آباد فرما, ہمارے تمام مشائخ تمام علماء کو مولا کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, اور جو علماء اپنی مزاروں میں تشریف فرمائیں بالخصوص شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی سے لے کر امام احمد رضا, سرکار حضور مفتی اعظم ہند, سرکار حجت الاسلام, سرکار مفسر اعظم, اور تمام سلاسل عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے جو اصلاف بزرگ اپنے مزار اور قبور مقدسہ میں آرام فرما رہے, ان کی روح پرفتوح کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول منظور. ہمیں اپنے مشائق اپنے علماء کے ساتھ مولا کریم اعتماد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما, اور بہکانے والے, تجسس کرنے والے, راہ سے گمراہ کرنے والے فتنوں کے شرور میں مبتلا ہونے کی بجائے صراط مستقیم کے جو مسافر ہیں ان کے ساتھ قلبی عقیدت کے ساتھ مولا کریم شانہ بشانہ چلتے ہوئے دین کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا کریم اپنی منزل کو عبور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. مانگ لے کے تو بیڑا پار ہوتا، بھول گئے مولا کریم اپنے فضل سے بن مانگے جو تیرے علم میں موجود ہے عطا فرما. مولا کریم جن حضرات نے اتنا طویل وقت دیا ہے، اس طویل وقت کا بہترین اجر و صلہ عطا فرما. جن حضرات نے مولا کریم تیرے محبوب کے ذکر سننے والوں کے لیے یہ سحری کا اہتمام کیا ہے، بہترین اجر و صلہ یا الٰہی العالمین عطا فرما. کل بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مولا کریم جو چند عاشقوں کے ساتھ مل کر یہ اہتمام کیا گیا ہے، تیرے محبوب کو خوش کرنے کے لیے تو نے اپنے محبوب کے گھرانے کو جو عزت عطا فرمائی ہے، اپنے محبوب کے شہزادوں اور شہزادیوں کو جو عزت عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ ذکر تیری رضا کا باعث ہے. ہم اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ذکر دل و جان سے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اس ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو مولا کریم اپنے فضل سے معاف فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں کلمہ طیبہ پڑھیے، کبھی زبان سے کلمہ کفر میرے یا آپ کے العیاذ باللہ زبان سے نکل گیا ہو جان بوجھ کر یا بھول کر، تو ہم تجدید ایمان تازگی ایمان کے لیے کلمہ شریف پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کی نیت کے ساتھ، گناہ کی نیت سے یعنی اس لیے سے کہ اللہ رب العالمین جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس کو معاف فرمائے، اور جو گناہوں کی نیتیں ہم نے کی ہیں مولا کریم اس سے بھی ہمیں محفوظ فرما، اور نیکیوں کی نیتیں، نیکیوں کے اجر اور نیکی کے امور پر ہمیں مستعد اور مولا کریم آگے نیکیاں کرنے کی، اور مولا کریم اس نیکیوں پر اخلاص کے ساتھ جمنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. تو کلمہ طیبہ پڑھیے کہ اللہ رب العالمین جل والا ہمارے دل سے ہر قسم کی برائی کو اور گناہوں کے میل کو دور کرے، اور کلمہ شریف کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے قلوب کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے نور اور انوار سے مجلہ اور مصفہ فرمائے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کریں، غوث الثقلین کے گنبد مبارک کا پاکیزہ تصور کریں، میرے خواجہ کے گنبد کا پاکیزہ تصور کریں، فاضل بریلوی نور اللہ من قدہ کے گنبد کا پاکیزہ تصور کریں، اور دل سے اٹھا کر دل پر ختم کریں، لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فضل